فرمایا یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, میرا اور آپ کا نام کیا ہے؟ مومن, ایمان لانے والے. اور اللہ تعالی پیار سے بار بار مخاطب کرتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو, عام لوگ نہیں ہو, تم بڑے خاص لوگ ہو, تم میرے بڑے پیارے ہو. یہ آیت نمبر 77 سے آیت نمبر 78 تک, یہ جو دو آیتیں ہیں, ان آیتوں میں اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ مجھے کون سے لوگ پسند ہیں, میرے کون سے بندے ہیں, اور اہل مکہ جو تھے, قریش جو تھے, وہ کون تھے؟ وہ غدار تھے, وہ خائن تھے. انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی جو وراثت تھی اس کا حق ادا نہ کیا, انہوں نے خانہ کعبہ بیت اللہ کی جو تولیت تھی اس کا جو ہے وہ حق ادا نہ کیا, اس کی حفاظت نہ کی. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بیت اللہ جو ہے اس کی حفاظت کا کون حقدار ہے, اور میرا بندہ کون سا ہے, تمہارا نام کیا ہے, وہ کون سا نام ہے جو میں نے تمہارا رکھا اور مجھے پسند ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. تو کیا بات ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ واقعی کیا میں ایمان لائی ہوں, میرا ایمان کیسا ایمان ہے, جیتا جاگتا یا ٹھٹھرتا ہوا. سردی لگتی ہے نا, کوٹ بھی پہن لیتے ہیں, پاجامہ بھی پہن لیتے ہیں, ہیٹنگ بھی کہتے ہیں, اپنی مسئلہ میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ مجھے سردی لگ رہی ہے نا. اور ہر ایک کی سردی اور گرمی کا لیول بھی مختلف ہوتا ہے مزاجوں کے اعتبار سے نا, لیکن جو اپنی لگ رہی ہوتی ہے سمجھتے ہیں سب کو, جو چیز خود اچھی لگتی ہے کہتے ہیں سب کو اچھی لگنی چاہیے, جو چیز خود کو پسند آ جائے کہتے ہیں سب کو پسند آئے, آپ کو پسند نہ آئے آپ کہتے ہیں کسی کو بھی پسند نہیں آنی چاہیے. آپ یہ چاہتے ہیں جو آپ کے سوچنے کا انداز ہے وہی سب کا سوچنے کا انداز ہونا ہے نا. تو آئیں کیوں نہ اپنی سوچوں کو اللہ کے سپرد کر دیں, آئیں کیوں نہ زندگی کے فیصلے اس کا اختیار اللہ کو دے دیں. اور مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے, ایمان لانے والا تو ہوتا ہی وہ ہے جو کہتا ہے کہ امن تو باللہ, جو کہتا ہے سمعنا واطعنا, وہ یہ نہیں کہتا سمعنا واسعنا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کیا کرو, ارقعوا, رکوع کرو, رکوع کرو. اور رکوع جو ہے وہ کیا ہے, جھک جانا. آپ دیکھیے کہ اس آیت میں رکوع اور سجدہ یہ اکٹھے آئے ہیں. تو رکوع اور سجدہ جب یہاں پہ اکٹھے آئے ہیں تو معنی کیا ہے, یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اے مسلمانوں امامت کے منصب کے تقاضے کیا ہیں. منصب بڑا عظیم ہے جس پر تمہیں سرفراز کیا گیا, ذمہ داری بڑی عظیم ہے, تو وہ ذمہ داری اس کے تقاضے کیا ہیں کہ رکوع اور سجود کا حکم دے دیا گیا. اور جب رکوع اور سجود کا ذکر کیا جائے تو اشارہ ہوتا ہے نماز کی طرف. تو مفسرین کی رائے کیا ہے کہ رکوع اور سجدے کا جب اکٹھا حکم آئے تو اس سے پوری نماز جو ہے وہ مراد لی جاتی ہے. اور آپ دیکھیں پوری نماز میں سب سے زیادہ اشرف عمل کیا ہے, رکوع اور سجدہ. اور یہاں پہ صرف رکوع اور سجدہ مراد لے کر جز ہے نا یہ نماز کا, تو کل مراد لیا گیا ہے. بعض عربوں کا یہ قاعدہ تھا کہ جز کی بات کرتے تھے اور کل مراد لیتے تھے. اور قرآن میں بعض دفعہ صرف رکوع یا صرف سجود کا ذکر کیا گیا اور پوری نماز مراد لی گئی, اور یہاں پہ رکوع اور سجود جو ہے وہ دونوں کا ذکر کیا گیا اور پوری نماز جو ہے وہ مراد لی گئی. تو یہاں پہ ایمان لانے والوں کو رکوع اور سجدہ کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے. تو اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ نماز ہے, اور ایمان لانے والوں کو جو ہے وہ نماز قائم کرنے کے لیے جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ کیا کرو, نماز قائم کرو, عبادت کرو, ایک اللہ کی بندگی کرو, اس کے آگے جھکو, اس کے حضور اپنی پیشانی جو ہے وہ ٹیک دو, ہے نا. تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اب تمہارا رویہ, تمہارا عمل جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے کہ رکوع کرو، سجدہ کرو، خاص طور پر نماز کی پابندی کرو. پھر کیا کہا؟ وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب کی عبادت کرو. اب الگ سے کیوں کہا کہ اپنے رب کی عبادت کرو؟ رکوع اور سجدہ بھی تو عبادت ہی ہے نا. نماز جب آپ پڑھتے ہیں تو نماز میں آپ یہی قول اقرار تو کرتے ہیں کہ اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اب رکوع اور سجدے کے دوران آپ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ باقی زندگی میں، یہ پانچ وقت کی نماز کے علاوہ، میں باقی زندگی میں بھی اللہ تیری بندگی کروں گی. تو آپ سوچیں کہ رکوع اور سجدے کا ذکر کر کے، خصوصی طور پر نماز کا ذکر کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یہ بات جو ہے وہ کہی، اور وہ کیا ہے کہ اپنے رب کی بندگی کرو. وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور نیک کام کرو. خیر، الخیر، نیک کام کرو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید کہ تم جو ہے وہ فلاح پا جاؤ. اور آپ دیکھیں کہ، اب آپ دیکھیے کہ فلاح کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ چیرنا، کاٹنا، چیر پھاڑ کرنا. اور کسان کو بھی فلاحن کہا جاتا ہے کہ وہ زمین کو چیر کر، پھاڑ کر اس میں بیج بوتا ہے. مفلح وہ کامیاب ہوتا ہے جو مصیبتوں کو، جو صعوبتوں کو کاٹتا ہوا اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے. کامیابی کی راہیں کھلتی تب ہیں جب انسان جو ہے وہ تکلیفیں، پریشانیاں برداشت کرتا ہے، اور کوئی پریشانی اس کے پاؤں کی زنجیر نہیں بنتی، رکاوٹ نہیں بنتی. تو شریعت کی نظر میں کامیاب وہ ہے جو دنیا میں اپنے رب کو راضی کر لیں. یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، نیک عمل کرو، اچھے عمل کرو، شاید کہ تمہاری فلاح ہو جائے، شاید کہ تم جو ہے وہ کامیاب ہو جاؤ، ہے نا. تو اصل کامیابی دنیا کی نہیں ہے، آخرت کی کامیابی ہے. وہ کہ جس کو آخرت مل گئی تو اس کی دنیا بھی جو ہے وہ کامیاب ہو گئی. اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف ایمان کا ذکر، اہل ایمان کو مخاطب کیا گیا، دوسری طرف رکوع اور سجدہ یعنی نماز کی یاد دہانی، تیسری طرف اپنے رب کی بندگی کرو. کسی اور کا رب نہیں، غیروں کی پوجا نہیں، شرک نہیں کرنا، تمہارا اپنا رب جس نے زندگی دی، جو موت دے گا، کائنات سجائی، ساری نعمتوں سے نوازا. پھر ایسا کیسے ہوتا ہے کہ تم اس رب کی بندگی نہیں کرتے، ہے نا. اور آپ دیکھیں وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، اب اتنا ہی کافی تھا کہ تم اپنے رب کی بندگی کرو، پھر کہہ دیا کہ نیک کام کرو، اور خیر پر الف لام بھی لگ گیا، معرفہ نون بنا دیا اس کو، خیرات، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں سبقت لے جاؤ. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، دوڑو، سرا، جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف. اور رکوع کریں، سجدہ کریں، رب کی عبادت کریں، جتنے بھی نیک کام کریں، جو بھی کریں، جو کچھ بھی کریں، ان سب کا مطلوب کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید کہ تم جو ہے وہ فلاح پانے والوں میں شامل ہو جاؤ. اب آپ دیکھ لیجئے کہ قریش والے حرم کے متولی تھے، لیکن وہ کیا کرتے تھے کہ وہ حرم میں جو ہے وہ انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، ہے نا. تو حرم میں بت رکھے، اور پھر اب وہ بتوں کی پوجا، اور 360 بت. تو مسلمانوں کو جب اس منصب پر فائز کیا جا رہا ہے تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تولیت کے لوازمات کیا ہیں، رکوع اور سجدہ. اصل ذمہ داری کیا ہے؟ کہ تم اللہ کے بن جاؤ، اپنے رب کے بن جاؤ. اور اس کے ساتھ اگلی اہم بات، وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، جو ہے اس میں مزید نیکیاں اور بھلائیاں شامل ہیں، تمام نیکیوں اور بھلائیوں کی طرف اشارہ ہے. اخلاق بھی اچھا ہو، کردار بھی اچھا ہو، عیادت بھی کرو، تعزیت بھی کرو، معاملات بھی اچھے ہوں. آپ دیکھیں کہ وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ، جو ہے خاص نماز کا ذکر کر کے عام عبادت کا ذکر کیا، ہے نا. اطاعت کے اندر کیا ہے کہ زندگی کے سارے گوشوں میں، زندگی کے تمام پہلوؤں میں، پہلو کون سے ہیں؟ آپ بیٹی ہیں تو اطاعت کریں گی، آپ بیوی ہیں تو اللہ کی اطاعت کریں گی، آپ ماں ہیں تو، اور آپ ہمسائی ہیں تو، ساس ہیں تو، اور بہو ہیں تو، آپ جس بھی روپ میں ہیں آپ اللہ کی اطاعت کریں گی. مثلاً آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ کل ہی کی بات ہے کہ ایک عورت جو تھی وہ عید ملن پارٹی میں آئی، اور جب وہ عید ملن پارٹی میں آئی تو اس نے رمضان میں دورہ تفسیر میں شرکت کی ہوئی تھی اور وہ پینٹ اور شرٹ پہن کر آ رہی تھی. پھر جب وہ گاڑی سے اتری تو جہاں عید پارٹی میں وہ جا رہی تھی اس نے اپنا گاڑی سے اتر کر باہر کھڑی ہوئی, پھر جلباب گاڑی سے نکالا, پھر اپنے اوپر اس کو پہنایا اپنے آپ کو, اور پھر وہ اس کے بعد جو ہے وہ عید پارٹی مسجد کی طرف جو ہے وہ چلی آئی ہے نا. اور وہ اپنے مطلب وہ جو جہاں پہ وہ دورہ تفسیر ہوا وہاں پہ بھی اس کو فکر کس بات کی کہ مجھے سند ملے گی کہ دورہ تفسیر کی کہ نہیں ملے گی نا. تو آپ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ اگر وہ پینٹ کوٹ میں یا پینٹ شرٹ میں وہ مسجد میں آ جاتی تو کسی نے کیا کہہ لینا ہے؟ آپ کی تصویر کا ایک رخ ہے نا. آپ مسجد میں آتے ہوئے اللہ تو اس وقت بھی وہاں تھا نا جب آپ نے جب آپ پینٹ کوٹ پہنے ہوئے تھی, اللہ تو تب بھی وہاں پہ موجود تھا. جب آپ نے برقع پہنا صرف مسجد کے لیے اور باہر نکل کر پھر اتارا, اللہ تو تب بھی موجود تھا. تو یہ جو دو رنگی ہے, یہ ڈبل فیس ہے, یہ جو تضاد ہے, یہ جو تفاوت ہے, یہ اللہ کو یک رنگی چاہیے ہے نا. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی, اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن, ہے نا. اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے نا, اقبال بڑا اپدیشک ہے, من باتوں میں موہ لیتا ہے, گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا, مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو دورہ تفسیر بہت ہو رہے ہیں, قصے بہت ہیں, کلاسز بہت ہیں, ویڈیو بہت ہیں, ریکارڈنگ, کتابیں, سیمینار, ورکشاپیں, تربیت گاہیں, کیا کیا نہیں ہے. ہدایت لینی ہو تو ایک جملہ بھی کافی ہے, ایک جملہ, ایک چٹان پہاڑ کو پاش پاش کر سکتی ہے اگر اس کے اندر فاطمہ بنت خطاب کا کردار ہو تو عمر جیسا پہاڑ رضی اللہ عنہ پاش پاش ہو گیا, ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. اور جب نہ بدلنا ہو اور جب بے عملی عام ہو اور دنیا کے فائدے ہوں, پھر کتنے لیکچر ہوں, پھر کتنی کتابیں ہوں, پھر کتنے سیمینار ہوں, یہ جتنے جو کچھ بھی ہو رہا ہے سوسائٹی میں, یہ میری اور آپ کی دل کی دنیا اور زندگی کو بدل نہیں سکتے جب تک کہ میں اور آپ جو ہیں وہ اپنے عملوں کو خود بدلنا لیں. کوئی تربیت گاہ میری اور آپ کی تربیت نہیں کر سکتی, کوئی کورس مجھے اور آپ کو جو ہے وہ اچھا مومن کا کردار نہیں دے سکتا جب تک کہ میں اور آپ خود اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ نہ کر لیں. کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا, کسی کو پتا ہے یا کسی کو نہیں پتا, ہے نا. تو زندگی کے تمام پہلوؤں میں جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرنا, میں اکثر اس بات پہ سوچتی ہوں ہم عبادت کب کرتے ہیں, عبادت کیا ہے, عبد نوکری کرنا, غلامی کرنا, پوجا پاٹ بھی ہے, پرستش بھی ہے, اطاعت بھی ہے, ہم کب کرتے ہیں؟ اولاد نہیں ہے تو ہم اللہ سے خوب مانگتے ہیں, بتاتے ہیں کوئی دعائیں بتا دو, بیمار ہو گئے ہیں تو کوئی دعائیں بتا دو, اب جاب نہیں مل رہی تو کوئی دعائیں بتا دو, گھر میں بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو اب کوئی دعائیں بتا دو. میں یہ نہیں کہتی کہ ان موقع پہ دعائیں نہ مانگے, مانگی اب بھی آنے دعائیں, ہم بھی مانگیں, ہر خوشی میں بھی مانگیں, غمی میں بھی مانگیں, دکھ میں بھی مانگیں, سکھ میں بھی مانگیں, کشتی کے اندر سوار ہیں تو مانگیں, خشکی پہ ہیں تو مانگیں. زندگی کے تمام گوشوں میں, سارے گوشوں میں اللہ کی بندگی کرنا ہر روپ میں. اب یہ کہ بڑھاپے میں جو ہے مسلح لوٹا پکڑ لیا, جوانی ای ڈرنک میری اینڈ آئے, ہے نا, یہ عیش کے دن ہیں. اور پھر یہ کہ عام دنوں میں سارے بڑے اچھے ہوتے ہیں, بیٹے کی شادی کا موقع آیا, ہوں گاج واج کے جو ہے نا میں خوشیاں مناواں گی, ہے نا, میرا ایک ہی تو بیٹا ہے, بس یہ میری آخری بیٹا ہے, اب یہ آخری خوشی ہے, توڑو اللہ کی حدود کو, پھر کرو من مانیاں, ہے نا. جہاں دنیا کی بات آتی ہے اس وقت جو ہے ہم خوب جو ہے وہ کرتے ہیں جو چاہتے ہیں, جہاں آخرت کی اور دین کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں مسائل ہی ساتھ نہیں دیتے, شوہر اجازت نہیں دیتا, سوسائٹی والے بڑے ایسے ہیں, رشتہ دار ایسا کہتے ہیں, ہمسائے ایسے ہیں, میرے بچے ایسے ہیں, اور میں کیا کروں. آپ ادھر ادھر کی بات نہ کریں, ادھر ادھر کی تو بات نہ کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا, مجھے راہزنوں کی خبر نہیں, تیری راہبری کا سوال ہے. چھوڑ دے سب کو, بھول جائے سب کو, اپنے بارے میں سوچیں کہ میں کیا کر رہی ہوں, اس چند فٹ کے انسان پر ہم نے اسلام کو غالب کیوں نہ کیا. آپ دیکھیے ہمارا جو ہے وہ तकरीबन हमारा 17 पारा खत्म हो रहे हैं आज, है ना, 18वां अब शुरू होने वाला है। तो ये तो वो कुरान है, सहाबा आयत पढ़ते थे और उसके बाद जो थे ना अपनी दाढ़ी को पकड़कर रोते थे, कहते थे तबाह हो गया, तबाह हो गए, दिवालिया हो गया, भूल जाते थे सारी बातें ना, और सारी बातें नफा नुकसान सारा भूल जाते थे। तो मैं और आप तो दुनिया के नफा नुकसान जमा करने में लगे हुए ना, ये मुश्किल है, वो मुश्किल है, मुश्किलें पड़ी इतनी कि आसान हो गई, है ना। रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है गम के रंज, मुश्किलें पड़ी मुझ पे इतनी कि आसान हो गई। तो असल बात क्या है, वो तो पत्थर है जो गिर पड़ते हैं टुकड़े होकर, हौसले भी कभी मिसमार हुआ करते हैं। जिंदगी का सबसे बेहतरीन काम करना शुरू किया है और वो है अल्लाह की बंदगी, कलमा पड़ा है। क्यों झुकते हैं, क्यों रोते हैं, क्यों ढहते हैं, क्यों मायूस होते हैं, क्यों हो, दिल अल्लाह से लगाया है। देखिए दुनिया के आशिक जब इश्क करते हैं दुनिया से, कोई किसी लड़की से करता है, कोई डॉलर से करता है, कोई जॉब से करता है, किसी ने अमेरिका और कनाडा की सिटीजनशिप से इश्क किया, सब कुछ भूल गए, रिश्ते नाते छोड़ दिए, सब कुछ अपना मिशन हासिल किया। जब मैंने और आपने अल्लाह से इश्क करना चाहा, कलमा पढ़ लिया, तो खाना काबा में, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो हम क्या कर रहे हैं ना, अल्लाह ताला सूरत अल हज की आखिरी आयतों में पूरे सूरत हज का असल पैगाम दे रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू रुकऊ वसजुदू वअबुदू रब्बकुम वफअलुल खैरा लअल्लकुम तुफ्लिहून। नेक काम करो, अच्छे काम करो, खैरात नेकियां, नेकियां करो, अल खैर नेकियां करो, शायद कि तुम्हारी फलाह हो जाए। पूरी जिंदगी भी अल्लाह की इबादत कर ली तो पता नहीं कि फलाह होगी कि नहीं होगी, हो सकता है कि हो जाए, डिपेंड करता है मेरी और आपकी नीयत पर, है ना। और यहाँ पे अल्लाह को महज ईमान का दावा मतलूब नहीं है, जो हमने दावा कर रखा है ना मुसलमानों ने, आज मुसलमानों की ईमान की कश्ती बड़ी डोल रही है, बड़ी डगमगा रही है, बड़ी बेवजन है, बड़ी बेहकीकत है, जैसे पानी के ऊपर तिनके जो हैं वो बहते चले जा रहे हो ना। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाते हैं, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ। दावा करते हैं ना लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं, अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाए, अल्लाह ताला कहते हैं कि वो ईमान नहीं लाए। फिर इसी तरह इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू व रसूलिही सुम्मा लम यरताबू। असल ईमान लाने वाले वो हैं जो के ईमान लाते हैं तो फिर जो है वो शक में मुब्तिला नहीं होते। एक हजरत जो है वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि उनको देखकर आपके मकरूज ने रास्ता बदल लिया, और इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के साथ शफीक बलखी बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, वो आपके साथ जा रहे थे, तो जब रास्ता बदल लिया तो कहते हैं कि इमाम हनीफा उसके पीछे पीछे गए और पूछा कि आपने रास्ता क्यों बदला। वो आदमी कहने लगा कि असल बात यह है कि मैंने आपका जो है ना 10,000 के करीब जो है ना वो रकम आपकी देनी थी, और अब मैंने कहा कि आपको देखूंगा तो कहीं आप मुझसे वो मुतालबा ना कर लें, तो दूर से रास्ता बदल लिया। तो इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा बस इतनी सी बात थी, जाओ वो रकम माफ की, और मुझे जो देखकर तुझे शर्मिंदगी हुई, मुझे देखकर जो तूने रास्ता बदला, उस पर मैं तुमसे माफी मांगता हूं। अब आप देखिए जरा इस बात पर। और इस मौके पर जो है वो एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूं, और वो बात क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफा जो है वो एक काफिला गया था, और आपने उनको दीन के अहकामात वगैरह जो थे वो बताए, उनको सिखाए। तो आपने काफले वालों से पूछा कि क्या तुम्हारा कोई आदमी पीछे भी रह गया, तो उन्होंने कहा कि हाँ एक लड़का है नौजवान सा, वो भी पीछे है, हम उसको अपने सामान के पास छोड़कर आए हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने उसको बुलाया, कहा कि उसको भी बुला के लाओ, क्योंकि आपने दीन की तालीमात भी दी थी, फिर आप तौफे तहाइफ दे रहे थे, आपने उसको भी बुलाया। जब वो लड़का आया तो आपने उससे पूछा कि तुम्हारी भी कोई हाजत हो तो बताओ। तो ये जो काफला था ये यमन का वफद था, यमनी वफद था, इसमें जो थे वो 13 लोग थे और जिसमें एक लड़का भी था। अब वो जो लड़का था कहने लगा, मैं बनी अब्जी का फर्द हूं, मेरी एक हाजत है, मेरी भी एक हाजत है, मैं वल्लाह इसलिए आया था कि आप मेरे हक में दुआ करें कि अल्लाह मेरी मगफरत करे, मुझ पर रहम करे और मेरे दिल को गनी कर दे। उसने तीन दुआएं मांगी। अब आप देखें कि काफिला वाले ने अपनी हाजतें बयान की, ये यानी आपने तोहफे तहायफ दिए जो उनकी हाजतें थी। इस लड़के ने कहा कि मुझे कुछ नहीं लेना, तुम जाओ, मैं तुम्हारे सामान की हिफाजत करता हूँ। आप बेनियाजी देखें इस लड़के की। और फिर जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको खास तौर पर बुलाया तो कहने लगा कि आप अल्लाह से मेरे हक में ये दुआ करें कि वो मेरी मगफिरत कर दे, सबसे अहम बात कि मेरी मगफिरत कर दे, नंबर टू मुझ पर रहम करे, नंबर तीन मेरे दिल को गनी कर दे। आपने उसकी तरफ रुख फेरा, अपने हाथ उठाए और कहा, अल्लाह मगफिर लहु वरहमहु वजअल गिनाहु फी कल्बिह, कि अल्लाह इसकी मगफरत कर दे, इस पर रहम कर और इसके दिल को गनी कर दे, इसके दिल को बेनियाज कर दे। फिर जो है इसके बारे में क्या आता है कि फिर एक वक्त ऐसा गुजरा कि ऐसी हवा चली कि लोग नबूवत का दावा कर रहे थे और दीन से मुर्तद हो रहे थे। तो कहते हैं कि ये शख्स अपनी कौम के अंदर लड़का जो था मुसलसल जो है वो इस्लाम की तौहीद की दावत देता रहा, और यानी ये कोई लालची नहीं था, और इसकी मौत जो थी दुनिया की जिंदगी भी बड़ी बेपनात वाली बेनियाजी वाली अच्छी जिंदगी थी, और इसकी मौत भी जो है वो बड़ी अच्छी मौत के आलमे यकसुई में मौत ना। तो ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे और आपके दिल में नंबर वन ख्वाहिश क्या है। जब भी कोई मौका आता है तो मैं और आप क्या चाहते हैं, मुझे अच्छा मैं इसको जरा मिलूं ना, इसके पास बैठूं, उससे मुझे ये फायदा होगा, मुझे ये देगी, मेरे बच्चों को फायदा होगा, मेरे घर को फायदा होगा, है ना। तो दुनिया के फायदे देखते हैं या उसके फायदे देखते हैं या आखरत के फायदे जो हैं मैं और आप देखते हैं। तो लअल्लकुम तुफ्लहून क्या है, अल्लाह की रजा का मिलना, जन्नत का मिलना, रब का राजी होना। फिर फरमाया वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादे, और जिहाद करो फिल्लाहि अल्लाह के रास्ते में। फिल्लाह यहां पे फी सबीलिल्लाह नहीं कहा, लेकिन फिल्ला के अंदर जुमला बड़ा मुख्तसर है लेकिन बड़ा वाजे और बड़ा जामे जुमला अल्लाह ताला ने यहाँ पर इख्तियार किया है, क्योंकि ऊपर जो है इखलाकी और रूहानी तैयारी के साथ साथ अब पूरे तन मन धन के साथ अमली जिदोजहद इख्तियार करने के लिए कहा जा रहा है। और अमली जिदोजहद जो है वो क्या है, वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादे, और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो जैसा कि जिहाद करने का हक है। अब आप देखें कि लफ्ज जिहाद और मुजाहिदा इन दोनों का रूट तो एक ही है ना, इसका रूट है जीम हादाल, और इसके मानी है कि किसी मकसद की तहसील में उसको हासिल करने में पूरी ताकत खर्च करना और इसके लिए मुशक्कत बर्दाश्त करना, कि किसी काम को हासिल करने में इंतहाई जो सही कोशिश हो सकती है ना वो यहाँ पे मतलूब है। और इस सिलसिले में आप देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत भी हमसे क्या चाहते हैं, वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादी, कि अल्लाह के रास्ते में इस तरह से कोशिश करो जैसे कि कोशिश करने का उसके रास्ते में हक है, किसी चीज का हक अदा करना। मुझे और आपको तो खूब पता है हक कैसे अदा किया जाता है, हर वक्त नाराज रहते हैं कि शोहर ने मेरा हक ही अदा नहीं किया, शादी को 20 साल हो गए आज तक कभी मेरे शोहर ने मेरा हक अदा नहीं किया, है ना। एक औरत इसलिए नाला है कि उसके मियाँ उसको पॉकेट मनी नहीं देते, उसको घुमाने नहीं लेके जाते, सबको मौत देते हैं, अपने बहन भाइयों को भी, हमसायों को भी, दोस्तों को भी, बस मेरा ही हक उसने अदा नहीं किया। एक माँ इसलिए बड़ी अफसरदा है कि मेरी औलाद मेरा हक अदा नहीं करती, है ना, ना बेटे ने हक पहचाना ना बेटी ने पहचाना, बड़े तोता चशा मेरी औलाद है। एक औरत इसलिए बड़ी उदास है, मेरी दोस्त है मेरा हक अदा नहीं करती, बड़ी मतलबी है, बस मुझसे फायदा उठाती है, है ना। एक इसलिए कि मेरे हमसाये जो है ना वो मेरा हक अदा नहीं करते, यानी अपनी जात उसको इतनी अजीज है। ये किरदार है हमारी सोसाइटी में जो मुख्तलिफ पाए जाते हैं। और मैं और आप अपना हक कैसे अदा करते हैं, ये जिस्म जो है जब थक जाता है तो 6 घंटे की नींद भी काफी है, और सहाबा तो 4 घंटे की नींद से उन्होंने खिलाफत राशदा अदा की, उसकी जिम्मेदारी, कभी मदीना की गलियों में निकलते थे और कभी रातों को तहज्जुद के लिए उठते थे, کبھی آزاریاں کرتے تھے، کبھی دعائیں مانگتے تھے، ان کے پہلو، ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی تھی، ہے نا؟ جہنم کے ڈر سے اور اللہ کے ڈر سے روتے تھے تو یہ آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ جاتے تھے، جلائنیں بن جاتی تھی، اتنا انہوں نے اللہ کی بندگی کا حق ادا کیا. اور میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ 6 گھنٹے کے بعد پھر 7 ہوتے ہیں، پھر 8 ہوتے ہیں، پھر 9 ہوتے ہیں، پھر 10 ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر صبح اٹھ کے پھر کہتے ہیں کہ ذرا صبح بچوں کو بھیج کے بھی تھوڑا سا اور سو نہ جاؤں، اور ترس آتا ہے تو کیا کرتے ہیں، اور نیند بڑھا دیتے ہیں بھلے سے سر میں درد ہو، ہے نا؟ تو اپنے جسم کا حق اور کیسے ادا کرتے ہیں کہ پیٹ کا حق، کہ دسترخوان سجتا نہیں ہے جب تک چٹنی نہ ہو، سلاد نہ ہو. ایک تو ہمارے گھر ایک عورت ایک دفعہ کہنے لگی کہ ہمارے ہاں گوشت کی ایک ڈش ضرور ہونی چاہیے دسترخوان پر، اور ساتھ میں سبزی، اور ساتھ میں دال، اور پھر چٹنی سلاد، یہ تو پھر ہوتی ہے نا، ہے نا؟ تو دسترخوان کا حق. اور پیٹ کا کیسے ادا کرتے ہیں؟ پتہ ہے کہ میں نے اب پیٹ میرا بھر گیا، سمجھ آنے لگتی ہے کہ اب برتن بھر رہا ہے پیٹ کا، لیکن 2-4 لقمے ابھی اور گنجائش ہے، اور میٹھے کے لیے تو جگہ ہی نہیں رہتی، اور میٹھا بھی ضرور ہم کھاتے ہیں، کہ یہ بھی سنت ہے اللہ کے نبی کی، ہے نا؟ تو چلو کوئی سنت پہ تو ہم چلتے ہیں، لیکن یعنی پیٹ کا کیسے ادا کرتے ہیں؟ 2-4 لقمے زیادہ لے کر، ہے نا؟ شوربہ تو ہے لیکن ذرا اگر وہ سوکھا بھی ہو جائے، بھنا ہوا تو کیا ہی اچھا ہے، سوکھا تو ہے اگر وہ بیک کر لیں یا چکن ساتھ میں روسٹ ہو جائے تو کیا ہی اچھا ہے. تو پیٹ کا حق ہے نا. اور آنکھوں کا حق کیسے ادا کرتے ہیں؟ اب تو نیلے پیلے لینز نکل آئے، گرین بھی ہیں، براؤن بھی ہیں، نیلے بھی ہیں، اور اس میں راضی نہیں اللہ نے جو آنکھیں مجھے اور آپ کو دی ہیں نا. ایک تو یہ نا نظر نہ آئے تو اینک یا لینز لگانا، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور ایک یہ ہے کہ وہ کسی کی بری آنکھیں دیکھی تو دل دے دیا، کسی کی نیلی دیکھی تو دل دے دیا، کسی کی پیلی دیکھی تو دل دے دیا، کسی کی ہری دیکھی تو دل دے دیا، ہے نا؟ میری بھی ویسے ہی ہونا کسی طرح. تو یہ بھی آنکھوں کا حق ادا کرنا ہے نا. ہر چیز کا حق ادا کرتے ہیں آؤٹ آف دی وے جا کر، نہیں حق ادا کرتے تو اللہ کا حق ادا نہیں کرتے. جیسا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، محنت کرو، مشقت کرو، یہ جسم کا ایک ایک ریشا، گوشت کا ایک ایک ریشا، خون کا ایک ایک قطرہ، میری اور آپ کی ایک ایک سانس اس بات کی گواہی دے، وٹنس بن جائے کہ میں یہ راتیں اللہ کے راستے میں انہوں نے رت جگہ بھی کیا ہے. میں اور آپ دنیا کے لیے تو بہت روتے ہیں کہ میرے شوہر نے عید پر مجھے سوٹ نہیں لا کے دیا. کبھی میرا شوہر اچھا ہے، آج تک 18-20 سال میں کبھی میرے لیے کوئی چیز نہیں لے کر آیا. میرے پاس چیزوں کی ویسے کوئی کمی نہیں ہے. ایک عورت کہنے لگی پیسے میرے ہاتھ میں بےچارا دے دیتا ہے سارے، کہ تو ہی تنخواہ ساری، میں ہی اس کی ساری خرچ کرتی ہوں، ایک مجھے اس سے بڑی شکایت ہے، کبھی شوق سے میرے لیے کچھ خرید کر نہیں لایا. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی باجی، پھر میں خود ہی خریدوں ساری چیزیں، ہے نا؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. آخر شوہر کبھی تو اپنی محبت کا اظہار کرے نا. ہر چیز کا حق چاہتے ہیں نا کہ میرے لیے، اور کتنے اداس ہوتے ہیں اور پھر روتے بھی ہیں، کبھی دنیا کے گھر کے لیے، کبھی کپڑے کے لیے، کبھی زیور کے لیے، کبھی باہر لے کر نہیں گئے، کبھی یہ اور وہ، کبھی آخرت کے گھر کے لیے بھی روئے بی بی ہاسیہ کی طرح، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، کہ اللہ جنت میں اپنے پاس میرے لیے ایک محل بنا دے. آئیے اس دل کو یہ بات بتائیں کہ جہاد تو کرنا ہے. اور یہاں پہ جو جہاد ہے نا، اس میں زبانی جہاد، قلبی جہاد، مالی جہاد، بدنی جہاد، ہر طرح کا جہاد جو ہے وہ شامل ہے. اور جہاد کی تمام قسمیں، نفس کے ساتھ جہاد، آپ کو پتہ ہے نا نفس کے ساتھ جہاد کیا ہے؟ یہ شیطان جو ہے جب ہمیں برائیوں پر اکساتا ہے، برے کام جو ہے وہ کرنے کی طرف مائل کرتا ہے، تو اس وقت ہم اپنے نفس کی، اپنے دل کی، شیطان کی بات جو ہے وہ ہم نہ مانیں. تو جہاد کی ایک قسم تو کیا ہے کہ نفس کے خلاف، اور ایک قسم کیا ہے کہ کافروں سے جہاد کرنا. تو نفس سے بھی جہاد کرنا ہے، جہاد ما شیطان، جہاد مال کفار، جہاد جو ہے وہ جو بھی گناہوں کے دنیا میں کام ہو رہے ہیں ان کے لیے جہاد کرنا. تو گویا کہ یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے کہ ہر طرح کی کوشش کرنی ہے. اب اس میں بھی جہاد کیسے کرنا ہے؟ اگر چل نہیں سکتے جس راستے پر اور لوگ چل رہے ہیں، نیکی کے کام کر رہے ہیں، کم از کم یہ تمنا تو کریں کہ میں بھی اس میں چلنا چاہتی ہوں، دوسرے چلنا چاہتے ہیں، اپنی ان آنکھوں کو اس راستے کی طرف لگا دیں जिस पर नेक लोग चल रहे हैं ना, उनके अमल को देख देख कर हसरत करें, तमन्ना करें कि मैं भी ऐसे अमल करना चाहती हूँ जैसे ये मेरी बहन करना चाहती है ना। तो दामे दरमे सुखने हर तरह से जिहाद करना है, 24 घंटे करना है, जवानी बुढ़ापा जिंदगी के हर दौर में करना है, फिर शादी के मौके पे भी करना है और गमी के मौके पे भी करना है। उस मौके पर इन मौकों को अल्लाह की बंदगी से निकाल नहीं देना। फिर जिहाद में ये पहला दर्जा जिहाद का ये है कि अपने नफ्स से जिहाद करना है ना, और मुकम्मल तौर पर उसको अल्लाह की मर्जी और अल्लाह के दीन के ताबे कर देना, ये पहला जिहाद का दर्जा है। जिसने अपने चंद फुट के इंसान पर अल्लाह के दीन को नाफिज ना किया तो अल्लाह की जमीन पर कैसे नाफिज करेगा। तो पहला दर्जा अपना नफ्स है, दूसरा दर्जा घर वाले हैं, अहलो आयाल हैं, शोहर और बच्चे, बीवी और बच्चे हैं, फिर इसके बाद रिश्तेदारों की बात आती है, फिर आम लोगों की बात जो आती है। तो यह है पहला दर्जा। और दूसरा दर्जा जिहाद का क्या है कि जहां मौका हो, जरूरत हो, तो हम अपनी जबान से लोगों को दावत दें, तबलीग करें, इशात करें। पहले अच्छा आपके अंदर लिखने की सलाहियत है तो उससे आप जिहाद का हक अदा करें, आपके अंदर बोलने की सलाहियत है तो उससे जिहाद का हक अदा करें। आप पब्लिसिटी कर सकती हैं, आप दीनी एक्टिविटीज की मसाजिद में जो हो रही है उसकी बेहतरीन पब्लिसिटी करें। आपके अंदर ये सलाहियत है कि आप लोगों के जो मुखालफीन के इतराजात है उसका जवाब बड़ा अच्छा दे सकती हैं, आप मुखालफीन के इतराजात का मुदल्लल जवाब दें। और आखिरी दर्जा जो है वो क्या कि बवक्ते जरूरत अगर जिहाद भी सैफ जो है उससे भी दरेख ना किया जाए कि जान माल की जो कुर्बानी, क्योंकि अल्लाह के दीन को अल्लाह के कलमे को सरबुलंद करना ये मोमिन के ईमान का तकाजा है। तो ईमान जितना मजबूत होगा उतना मैं और आप जो है वो अमली जिद्दोजहद जो है उसका हक जो है वो अदा करेंगे। तो हालात कुछ भी हैं, वसाइल कुछ भी हैं, जो भी हैं वो काम हमने करना है। वजाहिदू फिल्लाही हक्का जिहादी, तो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो जैसा कि जिहाद करने का जो है वो हक है। तो इससे मुराद क्या है कि मैंने और आपने नेकियों के अंदर जो है वो कोशिशें तेज करनी है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि हमें इंसानों के लिए पैदा किया गया, अपने वजूद के लिए पैदा नहीं किया गया। और अपने ऊपर तरस खाना छोड़ दे हम। अल्लाह की मोहब्बत का हाल ये है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं हुआ कि वो अल्लाह कैसा है, वजतबाकुम, जिसने तुम्हें चुन लिया है। अल्लाह ताला ने हमें क्यों चुन लिया है, उसने चुना है अपने काम के लिए चुना है। और अल्लाह का काम क्या है, अल्लाह का काम क्या है, अल्लाह ताला कहते हैं जालना कुम्मतुम वसतले तकून शुहदा अलन्नास, मैंने तुम्हें उम्मते वस बनाया ताकि तुम दुनिया वालों पर जो है वो गवाह बन जाओ। तुम्हें इसलिए अल्लाह ताला ने चुना, मुझे इसलिए चुना कि यकूना रसूल शहीदन अलैकुम वतकूनु शुहदा अलन्नास, ये पीछे आप पढ़ चुकी कई दफा। लकजालिक जालनाकुम उम्मतुम वसतले तकून शुहदा अलन्नास वयकूना रसूल अलैकुम शहीदा। तो मेरा और आपका जो असल काम है वो क्या है कि अल्लाह ताला ने मुझे और आपको अपने काम के लिए चुन लिया है। आप देखें जॉब मिलती है आपके बेटे को, भाई को, शोहर को, आप में से अगर कोई जॉब करता है तो एक खास काम के लिए आपको चुना जाता है ना, कि कंप्यूटर का काम करेंगे, पब्लिसिटी करेंगे, या डेकोरेशन करेंगे, या फ्लायर बांटेंगे, कुछ भी। अगर वो आप काम नहीं करते तो आपको निकाल दिया जाता है, जल्दी निकाल दिया जाता है, फौरन वो देख लेते हैं और उनको देखने की जरूरत नहीं। वो कहते हैं कैमरे लगा दिए अब तो जी, खड़े ही नहीं हो सकते बाजी, खड़े हम तो पांव की एड़ियों पर खड़े रहते हैं, बैठ ही नहीं सकते बाजी, वरना वो निकाल देते हैं। उन्होंने तो दूरबीनें वो लगाई हुई है, कैमरे लगाए हुए हैं, मुझे पता ही नहीं था। वो एक आदमी जो था वो उसने ये इसकी सिक्योरिटी की जॉब शुरू की अल्लाह के बंदे ने, और उसके ये जहन में नहीं था कि वो लगी हुई है, कैमरे लगे हुए हैं। अब वो अंगड़ाई ले रहा है, वो सो रहा है, तो कैमरे में जब आ गई तो फिर अगले ही दिन उसकी छुट्टी हो गई, क्यों उसके सारे पोज जो थे वो कैमरे के अंदर फिक्स थे ना। तो आप देख लें कि अल्लाह ताला ने मुझे और आपको भी तो अपने काम के लिए चुना है ना, और हम में से जो ये काम नहीं कर रहा तो ये कायनात पूरी अल्लाह का रिकॉर्डर है। अल्लाह ताला को खूब पता है कि मैं और आप क्या कर रहे हैं। तो जो भी अपना मकसद वजूद पूरा नहीं करेगा अल्लाह उसको गार्बेज कर देगा, और अल्लाह का गार्बेज करना क्या है, जहन्नुम में फेंकना है। वमा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, और दीन में तुम पर कोई तंगी नहीं रखी अल्लाह ताला ने। इसके मानी क्या है कि अल्लाह ताला ने जो اسلام مسلمانوں کو دیا ہے وہ دین بڑا واضح ہے اور اس میں کوئی بھی پابندیاں نہیں ہیں، یہ مشکل نہیں ہے، اس میں بیجا قیود نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ جو خاص بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ نے دین میں مشکل نہیں رکھی کہ اس کو آپ اٹھا نہ سکیں، انسان کی جو فطرت ہے اس کا خیال رکھا، احکام میں ہر طرح کی رخصتیں اور سہولتیں رکھی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان اپنے اوپر پھر آسان چیز کو اپنے لیے پھر مشکل بنا لے۔ اس سے کیا بات پتا چلتی ہے؟ جیسے قرآن مجید میں ہمیں یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ جو انبیاء آئے تو ان کے آنے کا مقصد کیا تھا، کہ سوسائٹی نے، قوموں نے اپنے اوپر خود سے جو رسموں کی زنجیریں انہوں نے اپنے اوپر چڑھا لی تھی نا، حلال کو حرام کر لیا تھا، حرام کو حلال کر لیا تھا، طیبات کی بجائے خبائث جو تھے وہ استعمال کرتے تھے۔ تو جو نبی آئے وہ کیا کرتے تھے، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اثرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ تو یہ تھے رسول، رسالت کے مقاصد۔ سورۃ الاعراف آیت 157 میں آپ یہ پڑھ چکی ہیں۔ تو یہاں پہ بھی دین پر کوئی، دین میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جوان ہونے پر ہے کہ آپ پردہ کریں، بوڑھی ہو جائے عورت اگر وہ چادر اتار کر بھی رکھ دے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ ضرور اتار دے، رعایت ہے، گنجائش ہے۔ اور اب یہ کہ عورتیں یہ تو کہتی ہیں کہ اب ہم بوڑھے ہو رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کیا کرتی ہیں، خوب میک اپ، میچنگ، جو بڑھاپا بڑھتا چلا جاتا ہے ان کا میک اپ اور فیشن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اب اس کا مطلب بوڑھی نہیں ہوئی، جب تک کہ جذبات بوڑھے نہیں ہوئے، جب تک کہ خواہشات بوڑھی نہیں ہوئی۔ تو یہ تو یاد رہتا ہے کہ جی اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس میں بھی یہ کہ بہتر یہی ہے کہ اگر تم اوڑے رکھو، لیکن اگر آپ بوڑھی ہو گئے ہیں اور عورتیں بوڑھی ہو گئی ہیں، وہ چادر اتار کر بھی رکھنے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن پھر وہ فیشن، میک اپ، یہ وہ سب کچھ نہیں کر سکتے۔ اور بچپن میں بھی پردہ نہیں ہے، جب آپ جوان ہو گئے، بالغ ہو گئے تو اس کے ساتھ ہی۔ اب یہ ہے کہ جب وہ صنفی جذبات ابھرنے لگے، اب پیار ہونا، یہ ساری چیزیں، تو اب اس میں جو ہے وہ آپ اپنا خیال رکھیں۔ تو یہ سہولت ہی تو ہے، اگر ساری زندگی کرنا ہوتا پھر کیا ہوتا؟ پھر دیکھیں نماز میں بھی سہولت ہے کہ سفر میں قصر ہے، بیماری میں اٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھ لیجئے، بیٹھ بھی نہیں سکتے چلو لیٹ کر پڑھ لیجئے، اچھا وضو کرنا چاہتے ہیں پانی نہیں ہے تو یہ تیمم کر لیجئے، یہ سہولتیں ہی تو ہیں ساری، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے بڑی سہولتیں ہمیں دے رکھی ہیں، لیکن افسوس کہ ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو دین بڑا آسان ہے، دین بڑا آسان ہے، دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، لیکن ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو ہے وہ دین کے جو احکامات جس طرح سے اللہ نے دیے ہیں نا، انہی احکامات کو جو ہے ہم آگے پھیلائیں، اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی مسلمانوں پر فرائض عائد کیے ہیں اس میں مجبوریوں کو مد نظر رکھا ہے۔ ہمارا دین کمزور اور مجبور لوگوں کا دین ہے، ہمارا دین قوی اور نوجوان لوگوں کا دین ہے، ہر طرح کے لوگوں کا دین ہے، بوڑھے، بچے، عورتیں، اندھے، اپاہج، معذور، ان کو اللہ تعالیٰ نے جہاد بالسیف سے سہولت دی ہے، ان کو ہٹا دیا ہے۔ مسافروں کے لیے نماز میں کمی ہے، اسی طرح جو ہے وہ اور بے شمار مثالیں ہیں جس سے آپ اندازہ کر سکتی ہیں۔ اور اسی طرح جیسے رسم و رواج کی پابندیاں، جیسے جہیز کی پابندی دیکھ لیں، مہندی کی، ابھی کل ہی ایک فون آیا عورت کا، بڑا ہی میرا دل بھی اس پہ افسردہ تھا، کہتی میں کینسر کی مریض ہوں، میں بیمار ہوں بس، لیکن آپ کا درس اپنے گھر اپنے مہندی پہ کرنا چاہتی ہوں۔ ویسے تو مہندی کا کوئی حرج نہیں ہے، شادی کا موقع ہے، گھر والے لگائیں، بچی کو لگائیں، لیکن ایک رسم کی شکل کہ وہ بتیاں بھی جلا رہے ہیں اور ڈھول ڈھماکہ بھی ہے، ڈانس بھی ہے، اور پھر اس کے موقع پہ ساتھ ہم تھوڑا سی پیوند کاری یہ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ چلو جو ہے وہ ابتدا میں درس کر لیتے ہیں، پھر بیچ میں سارا کچھ وہ کریں جو کہ ہم چاہتے ہیں نا۔ تو میں یہ نہیں کہتی کہ آپ درس نہ کریں، لیکن ہم ضرور سوچیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ تو اصل بات کیا ہے کہ جو بھی ہمارے، ہم نے سوسائٹی میں بہت سی رسم رواج ہے، ان کو ہمیں توڑنا چاہیے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور دین میں تم پر کوئی تنگی اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی۔ ملت ابیکم، ملت ہے تمہارے باپ دادا کی، ابیکم تمہارے باپ کی. اور یہاں پہ جو ہے وہ خاص طور پہ جو ذکر کیا جا رہا ہے ملت ابیکم ابراہیم، کہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت جو ہے نا اس پر تم قائم ہو جاؤ، اس کے لیے کوشش کرو. تو خاص طور پہ یہاں پہ ملت ابراہیم جو ہے یہ کیوں کہا گیا؟ اسلام کو ملت نوح، ملت موسیٰ، ملت عیسیٰ بھی تو اسی طرح کہا جا سکتا ہے نا علیہ السلام، تو یہ کیوں کہا؟ اس کی تین وجوہات ہیں. نمبر ون کہ قرآن کے سب سے پہلے مخاطب اہل عرب تھے، ہے نا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جس طرح مانوس تھے کسی اور سے نہیں تھے، جس طرح سے ان کو مانتے تھے کسی اور کو نہیں مانتے تھے. دوسری وجہ کیا ہے کہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ شخص ہیں جن کی بزرگی پر یہودی، عیسائی، مسلمان، مشرقین عرب اور حتیٰ کہ صحابی سب متفق تھے. کوئی دوسرا نبی ایسا نہیں ہے کہ جس پر سب کا اتفاق ہو، نہ تھا اور نہ ہے کہ جس پر سب نے اتفاق کیا ہو. اور پھر اس کے بعد تیسری وجہ اس کی کیا تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سب ملتوں کی پیدائش سے پہلے گزرے ہیں، ہے نا، جیسے یہودیت، عیسائیت، صابیت، یہ سارے تو بعد کی پیداوار ہے نا کہ لوگوں نے اس کو اس طرح سے جو ہے نام دے دیا، لیکن ملت ابراہیم کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مسلم حنیف تھے اور نیکیوں میں آگے جو تھے وہ بڑھنے والے تھے. اور جیسے کہ ابیکم ابراہیم کا خطاب سب امت کے مسلمانوں کو ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ والد ہیں، یعنی کیسے کہ نبی کا جو نبی جو ہوتا ہے وہ امت کا روحانی باپ ہوتا ہے نا. ازواج محترات کیا ہیں؟ کہ امہات المومنین ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونا بھی ہم سب کو جو ہے وہ پتہ ہی ہے. تو یہاں پر جو خاص بات ہے وہ کیا ہے؟ ملت ابیکم ابراہیم، اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر. اور ملت جو ہے اس کے معنی کیا ہے؟ ملت کے معنی دین ہے، یعنی وہ دین کے احکامات، وہ دین کے یعنی یہاں پہ دین کی بجائے ملت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے نا. دین بھی تو اللہ تعالیٰ کہہ سکتے ہیں نا. اصل میں دونوں میں فرق کیا ہے دین میں اور ملت میں؟ دین کے معنی ہوتے ہیں جیسے احکام اور فرامین کا نام جو کتاب و سنت یا کسی الہامی کتاب میں ہوتے ہیں نا، ایسے تمام احکام اور فرمان جو کہ کتاب، سنت یا کسی الہامی کتاب میں درج ہوتے ہیں، اور جب ان کو کیا کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں. اور جب ان احکام اور فرامین کو عملی شکل میں رائج کر دیا جائے، نظام قائم کر دیا جائے، تو ایسے نظام کو ملت کہتے ہیں. سمجھ آئی بات کی؟ دین کیا ہے؟ اصول و ضوابط کا مجموعہ جو قرآن میں ہے، سنت میں ہے. اور ملت کیا ہے؟ وہ جو مجموعہ تھا جب اس کو عملی شکل دے کر رائج کر دیا جائے. تو دین کی عملی شکل جو ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی تھی وہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اس لیے کہا ملت ابیکم ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے، جو ان کا طریقہ کار ہے، اس پر جو ہے تم قائم ہو جاؤ. اور اگلی بات بڑی اہم ہے، ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام جو ہے وہ مسلم رکھا تھا. اللہ تعالی نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت کیا اعلان کر رہے ہیں؟ اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا من قبلو، اس سے پہلے بھی، اس سے پہلے بھی، وفی حاضہ، اور اس قرآن میں بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو جو ہمارے لیے نام پسند ہے وہ ہے مسلم. اور مسلم کون ہوتا ہے؟ اللہ کے احکام کے آگے سر تسلیم خم کر دینے والا، دل، گردن، سر، پیشانی، جسم کو اللہ کے آگے جھکا دینے والا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر نبی پر ایمان لانے والی قوم جو تھی وہ مسلم ہی تھی، بے شک وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہوں، کوئی بھی تھے، سب کے سب کا نام اللہ نے، کسی کا نام یہودی، عیسائی یہ نہیں رکھا تھا. اللہ نے کیا نام رکھا تھا؟ مسلم نام رکھا تھا. اللہ نے اور نام نہیں بتایا جو لوگوں نے اپنا تجویز کر لیا. جیسے آج آج امت مسلمہ کا حال کیا ہے؟ چھوڑ دیں آپ یہودیوں اور عیسائیوں کیونکہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم حنفی ہیں، ہم تو جی اہل حدیث ہیں، ہم جی ہم تو شافعی ہیں، ہم تو جی مالکی ہیں، ہم تو حنبلی ہیں، ہم تو جی سید ہیں، ہے نا؟ تو اللہ نے کسی کا نام یہ شافعی، یہ حنبلی، یہ حنفی، یہ اللہ نے تو نام کسی کا نہیں رکھا. آپ درس دینا چاہیں، آپ اللہ کے پیغام کو بتانا چاہیں، لوگ پہلا سوال یہ پوچھتے ہیں جی آپ جو ہیں آپ ہو ہیں کون؟ بھائی ہمارا نام مسلم ہے، ہم مسلمان ہیں، ہماری اور کوئی پہچان ہے ہی نہیں. تو آج بھی لوگوں نے اپنے لیے نام تجویز کر لیے. کوئی وہابی بن جاتا ہے، کوئی کہتا ہے جی ہم تو جی اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی کہتا ہے نہیں جی ہم تو بریلوی ہیں، ہے نا؟ تو کوئی بھی دوسرا نام نہیں ہے، ایک ہی نام اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا پہلے کے لوگوں کے لیے بھی اور آج کے لوگوں کے لیے. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اس نے نام تمہارا مسلم رکھا. من قبل، پہلے بھی جتنی قومیں پہلے گزری تھی جب نبی آئے تو نام یہی دیا. وَفِي هَذَا، اور اس قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی نام دیا. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے والدین نے جو ہمیں نام دیا ہے ہمیں کتنا پسند آتا ہے نا. اور پھر بعض عورتیں اور بچے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ایک تو جی نک نیم ہے اور ایک پبلک کے لیے نیم ہے. اور اسی طرح ایک عورت بڑی خوش ہوتی ہے، کہتی ہے جی یہ میرا شوہر مجھے پیار سے اس نام سے پکارتے ہیں اور عام لوگوں کے لیے یہ نام ہے. دو دو نام ہوتے ہیں لوگوں کے، اور بڑا اچھا لگتا ہے والدین کا دیا ہوا نام، شوہر کا دیا ہوا نام، پھر دوست نام دے دیتے ہیں. پھر ایک زمانے میں کالج یونیورسٹی میں جب پڑھتے تھے تو الوداعی پارٹی میں بھی نام دیے جاتے تھے، کسی کے قد پر، کسی کی آنکھوں پر، کسی کی گفتگو پر، اور کرسی کے پیچھے وہ نام لکھ دیا جاتا تھا جو اس کی شخصیت میں بہت ہی نومینیٹ ہوتا تھا، ڈومینیٹ کرتا تھا. اور پھر وہ اس کرسی کے پیچھے کو پڑھ کر لوگوں نے اس نام کے مطابق بیٹھنا ہوتا تھا کہ میری شخصیت میں اگر وہ اس پہ نہیں بیٹھے تو پھر اس کی سزا کوئی ملتی تھی یا پھر اس کی تالیاں بجتی تھی، کیا ہوتا تھا کچھ اس طرح کی بات مجھے یاد ہے اب بھی. کہ نام یعنی دوست نام دیتے ہیں ہم، اس کو پسند کرتے ہیں، تو کیوں نہ اس نام کو پسند کریں جو اللہ رب العزت نے ہم سب کو دیا. اور وہ نام کیا ہے کہ سر نیاز جھکایا تو پھر اٹھا نہ سکے، ہے نا؟ اللہ کے آگے پھر جھکے، پھر اس کے بعد کسی اور کے آگے نہ ہم جھکنے والے بنے. ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، پہلے بھی اور اب بھی. لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو. کیا فرمایا اللہ رب العزت نے کہ مسلمانوں کا نام کیا ہے؟ کہ اللہ کے آگے اطاعت کرنے والے، اللہ کے آگے جھکنے والے. اور امت مسلمہ کا مقصد وجود وہ کیا ہے؟ کہ امت وسط اللہ کے دین کی گواہی دینے والے ہم بنے، اور رسول تم پر اللہ کے دین کی گواہی دے. تو اللہ نے ہمیں کیوں استفا کیا تھا، کیوں چنا تھا، کیوں استبا کیا، کیوں اللہ نے ہمیں پسند کیا؟ کہ باقیوں کو معزول کر کے امت مسلمہ کو اللہ نے چن لیا کہ اللہ کے دین کی گواہی دے اور قیامت تک اللہ کے دین کی گواہی دینے والے بننا ہے. ہمارا مقصد وجود، ہمارا استفا اور اجتبا، اس کا یہ مقصد ہے کہ ہم جو ہیں اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پر جو ہے وہ ہم قائم کر دیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو ہے وہ چن لیا ہے. آپ سورت البقرہ اور سورت جو ہے وہ آل عمران میں بھی پڑھ چکی ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کے زمین پر اللہ کے دین کو جو ہے وہ غالب کرنا ہے. سیدھے رستے سے بھٹک جاتے ہیں جو لوگ، انہیں سیدھا رستہ دکھاؤ تو کوئی بات بھی ہے. سبق پر پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا. پھر فرمایا فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، پس قائم کرو نماز اور ادا کرو زکات اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ اور مضبوط پکڑو اللہ کو، اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھو. اللہ کو پکڑنا کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے دین کو مضبوطی سے جو ہے وہ پکڑ لو. اب آپ دیکھیے کہ پہلے جو ہے وہ ذکر ہوا رکوع کا اور سجدے کا، تو نماز تو ہو چکی تھی، ہے نا؟ پھر وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، پھر اس میں نماز بھی آ گئی اور پوری زندگی عبادت. اور ان دونوں کا ذکر نہ بھی ہوتا تو یا ایھا الذین آمنوا، ہے نا، سپردگی، تسلیم و رضا کی طرف دعوت تھی. یہ سارا کچھ ہونے کے بعد وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، وہ ہو چکا. پھر جہاد، پھر اس کے بعد جو ہے تمہیں چن لیا، फिर अल्लाह ताला कहते हैं देखो तुम्हारा नाम मैंने कौन सा रखा है, सोचो तो सही, कुछ तो हया करो, कुछ तो ख्याल करो, कुछ तो मुझे और आपको लिहाज करना चाहिए कि अल्लाह ने मेरा और आपका नाम मुस्लिमा रखा, मुस्लिम रखा। फिर बताया कि गवाही दुनिया में देनी है और कयामत के दिन भी कि हमने ये काम किया था कि नहीं, है ना। फिर आखिर में दोबारा यकीन दहानी कराई जा रही है, दोबारा याद दहानी कराई जा रही है, और वो क्या है कि इतने अल्लाह के एहसानात हैं तुम पर जो पहले आप पढ़ चुकी, दोबारा अब यहाँ पे कहा जा रहा है फकीम। बस अब देखिए फा जो है इसका मतलब बात को समेटा जा रहा है, एंड किया जा रहा है, बस बस तुम नमाज कायम करो और तुम जकात अदा करो। नमाज और जकात का जिक्र करके जिस्म के तमाम अमाल का जिक्र कर दिया गया। नमाज से मुराद क्या है, पूरी बंदगी, पूरी तरह जिस्म को अल्लाह की बंदगी में लगा देना। और जकात का जिक्र क्या है कि जकात की पाबंदी क्या है कि दुनिया से मोहब्बत अब नहीं करनी, आखरत की मोहब्बत जो है वो अपने दिलों में जो है वो पैदा करनी है। और वह तसिमु बिल्लाह से मुराद क्या है, सब कामों में सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करना है और अल्लाह से मदद मांगनी है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह फरमाते हैं कि एतसाम से मुराद ये है कि अल्लाह से दुआ मांगी जाए, दुआ मांगा करो कि वो तुमको तमाम मकरूहात दुनिया और आखरत से महफूज रखे। और बाज़ हज़रात कहते हैं वा तसिमु बिल्लाह से मुराद क्या है कि कुरान और सुन्नत के साथ तमस्सुक करो, यानी उसको गोया के दांतों से पकड़ लो, हर हाल में लाजिम पकड़ो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम्हारे लिए दो चीजें ऐसी छोड़ी हैं मैंने कि तुम जब तक इन दोनों को पकड़े रखोगे और पकड़े रहोगे गुमराह नहीं होगे, एक अल्लाह की किताब और दूसरा अल्लाह के रसूल की जो है वो सुन्नत। और इससे जो है हमें क्या बात पता चलती है कि हमें क्या करना है, नमाज कायम करना है, जकात को अदा करना है और अल्लाह को मजबूती से पकड़ लेना है। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह आपको पता है कि बनू उमैया के दौर में थे और बड़े इन पर जो है वो जुल्म और सितम हुए हैं, और मंसूर का जमाना था और मंसूर ये चाहता था कि इनको चीफ जस्टिस बनाए, और क्योंकि मंसूर जो था ये एक अच्छा आदमी नहीं था और अपनी मर्जी के फैसले करवाना चाहता था, तो आपने उससे इनकार किया। अब फिर क्या हुआ कि खास तौर पे आदमी भेजकर इनको बुलाया गया इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को, और इनकी जो पुश्त थी ना उसको बरहना किया गया, नंगा किया गया। और फिर जब कहा कि नहीं तुम्हें चीफ जस्टिस बनना है तो इन्होंने इनकार किया। कहते हैं कि मंसूर ने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को खुद अपने हाथ से 30 कोड़े मारे। 70 साल इस वक्त इनकी उम्र थी, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की उम्र कितनी थी, 70 इयर्स। पीठ नंगी थी और जो कोड़े उसने मारे खून एड़ियों तक बह रहा था। बड़े हौसले से आपने इस जुल्म को बर्दाश्त किया और फिर उसने कहा कि तो अब भी मानो, अब भी मानो, और अगर नहीं माना तो फिर इनको कैद खाने में डाल दिया गया। और कहते हैं कि जब ये कैद खाने से रहा हुए चंद दिनों में इनकी वफात हो गई। जनाजे की अजीब कैफियत थी क्योंकि पाबंदी थी कि लोग इनके जनाजे में शिरकत नहीं कर सकते, और इंतकाल की खबर तमाम जो खास और आम लोग थे जब उन तक पहुंची, शहर का जो काजी था ना हसन बिन अमारा, उसने जब इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को गुसल दिया ना तो कहते हैं कि आपके जिस्म पर ईमान की अजीमत के निशान देखकर वो रो पड़ा, सब रो पड़े जो आपको नहला रहे थे। कैसे कि गुसल देते वक्त मुसलसल इसलिए रो रहे थे कि पूरे जिस्म पर निशान थे, नील पड़े हुए थे जख्मों के, वो जो सजा आपको मिली थी। और कहते हैं कि शुरू में चूंकि पाबंदी थी, आखिर लोग मोहब्बत करते थे तो जनाजे में शुरू में ये 4-5 लोग थे बस, पाबंदी के बावजूद लोग रास्ते में मिलते चले गए, हर तरफ सर ही सर थे। 6 बार आपकी नमाज जनाजा पढ़ी गई। इमाम की वसीयत थी कि उन्हें बगदाद की हुदूद में दफन ना किया जाए। क्यों? इसलिए कि उसने, वो ये कहते थे कि मंसूर ने बगदाद के अंदर जो जमीन है ना वो इसने नजायज तौर पर अपने बगदाद में शामिल की हुई है, और जो नजायज कब्जा की हुई जमीन है ना उस पर मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरी कब्र जो है ना वो बनाई जाए। और मंसूर कहते हैं कि चीख उठा, रो पड़ा, कहने लगा ना जीते जी मेरे पास इसकी बातों का कोई जवाब था और जाते जाते जो ये कह गया इसका भी मेरे पास कोई जवाब नहीं है ना। तो ये है अल्लाह के दीन को हाथों से अपने अमल से मजबूती से पकड़ लेना। اسی طرح حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ایک عیسائی راہب کا میں قول آپ کو سنانا چاہتی ہوں. اس عیسائی راہب نے کیا کہا، اگر مسیح کے بعد کوئی شخص مردوں میں زندگی کی روح پھونک سکتا تو وہ عمر بن عبد العزیز ہوتے. مجھے وہ راہب پسند نہیں جو دنیا سے کٹ کر کسی عبادت گاہ میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں زندگی گزار دے. مجھے تو اس راہب پر حیرت ہے. کون سے راہب پر؟ عمر بن عبدالعزیز پر، کہ دنیا اس کے قدموں کے نیچے تھی مگر پھر بھی اس نے راہبانہ زندگی جو ہے وہ بسر کی. یہ کس نے کہا؟ بزنطینی شہنشاہ نے عمر بن عبدالعزیز کی وفات پر روتے ہوئے یہ جملے بولے انہوں نے. تو یہ ہے فاقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ ہوا مولاکم. وہ ہے تمہارا مولا، وہ ہے تمہارا جو ہے وہ ولی، تمہارا دوست. فنعم المولا ونعم النصیر، بس کتنا اچھا ہے وہ دوست، بس کتنا اچھا ہے وہ مولا. فنعم النصیر، اور بہت ہی اچھا ہے وہ مددگار. اب آپ یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت آخر میں جو مجھے اور آپ کو پیغام دے رہے ہیں وہ کیا ہے، کہ اللہ تعالی جو ہے نا اس کو اپنا ولی بنا لیں، اللہ کو یاد کریں، کتاب کو سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیں. اور اللہ سب دوستوں سے بہترین دوست ہے، ہے نا. ہوا مولاکم، وہ ہے تمہارا مولا. کیوں کافروں کی طرف دیکھتے ہو؟ کیوں منافقوں اور فاسقوں کی طرف دیکھتے ہو؟ کیوں اللہ کے نافرمانوں کی طرف دیکھتے ہو؟ کیوں نہ کا دل ہار دیتے ہو؟ نعم المولا و نعم النصیر، بس کتنا اچھا ہے وہ مولا اور کتنا اچھا ہے وہ مددگار. اور اللہ سے دوستی کرنا، اللہ سے دوستی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی دین سے دوستی کی جائے، جو اللہ کے دین پر عمل کرنے والے ہیں ان سے دوستی کی جائے، صحبت صالح اختیار کی جائے کہ جن کو چلتے دیکھیں آپ تو خدا یاد آ جائے. وہ کوئی تقریریں نہیں کرتے، وہ کوئی درس نہیں دیتے، وہ بڑے بڑی جو ہے وہ ورک شاپیں نہیں کرتے، لیکن بڑے باعمل اور بڑے اچھے لوگ ہیں. سوسائٹی میں ایسے لوگوں کو ہم ڈھونڈیں. مت سہل اسے جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے. اور ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، ہے نا. تو نیک لوگوں کی تلاش اور پھر ان سے دوستی کرنا. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ جو تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے کہا عبید اللہ کی ایک مجلس، یعنی عبید اللہ ایک تبا تابعین میں بزرگ تھے، بہت نیک انسان تھے. تو کہتے ہیں عمر بن عبد العزیز کے اس کے ساتھ ایک بیٹھک، ایک نشست مجھے دنیا اور اس کی ساری دولت سے زیادہ عزیز ہے. با خدا اگر ایسا ممکن ہوتا تو میں عبید اللہ کی ایک رات بیت المال کے 1000 دینار سے خرید لیتا. اصل میں یہ بیت المال کا بہت خیال رکھتے تھے نا، اور امیر تھے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ اپنے کام جب کرتے تھے تو بیت المال کا چراغ سے تیل نہیں ڈالتے تھے، ہے نا. اور نوکر چاکر سارے ختم کر دیے تھے انہوں نے، اور بڑی جب وفات کا وقت بھی تھا تب بھی اپنی کفن دفن کے لیے بھی کوئی لباس نہیں تھا، کہتے تھے کیڑے مکوڑوں کے لیے یہی کافی ہے، پرانا لباس ان کا تھا. اور بہت بڑے جو تھے وہ بنو امیہ کے شہزادوں میں سے تھے، جس گلی سے گزرتے تھے خوشبو سے مہک جاتی تھی. حاکم بننے سے پہلے، خلیفہ بننے سے پہلے یہ حال تھا، جس لباس پر لوگوں کی نظر پڑ جاتی تھی، ایک دفعہ لوگ ان کے لباس کو دیکھ لیتے تھے تو دوبارہ نہیں پہنتے تھے، یعنی لوگوں کی نظریں لباس کو میلا کر دیتی تھی. قیمتی ہزاروں درہم کا جوتا پہنتے تھے. اتنے شہزادے تھے، اتنے امیر تھے، لیکن پھر بالکل حالت دل کی بدل گئی. اور پھر حال یہ تھا کہ ایک دفعہ اپنے انہوں نے گورنر کو خط لکھا تھا کہ قلم باریک کر لو، سطریں قریب قریب کر لو، کہ بیت المال کا کاغذ اور سیاہی جو ہے نا اس کے استعمال کی وجہ سے اتنا زیادہ ان کو خیال رہتا تھا ان باتوں کا. لیکن یہ جو کہا کہ 1000 درہم سے میں بیت المال کے 1000 درہم سے عبید اللہ کی ایک رات لینا چاہتا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایک رات کی جب مجھے صحبت اس کی ملے گی، میں نیکی کے کام کروں گا، تو امیر نیک ہوگا تو رعایا نیک ہوگی، اور ہزاروں درہم بیت المال میں خود بخود آ جائیں گے، ہے نا. تو یہ ہے اصل بات، نعم المولا و نعم النصیر، کہ سب سے اچھا دوست اور مدد کرنے والا اور سب سے بہترین سہارا اللہ کا سہارا ہے. تو بدنی عبادت میں نماز کا ذکر کیا, مالی عبادت میں زکوٰۃ کا ذکر کیا. تو شریعت کے سے روشنی حاصل کرنی ہے, حق سے ہٹنا نہیں ہے, اور اپنے کمزور سہاروں پر سہارے کی بجائے اللہ کو اپنا مالک اور مولا سمجھنا ہے. پھر اس سے بہتر مالک اور مددگار ہمیں کون مل سکتا ہے, ہے نا؟ تو اصل بات کیا, حسبنا اللہ نعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.